السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وقال اللہ تبارک وتعالی وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. آج کی نشست میں تذکیر و یاد دہانی کے طور پر جس موضوع کا خیال ہے کہ اس پر کلام ہوگا انشاءاللہ، وہ ہے فضیلت اور فرائض امت مسلمہ. نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میں اور آپ شامل ہیں، اس امت کے کچھ فضائل کا تذکرہ، اور اسی تناظر میں فضائل ہوتے ہیں کچھ کرنے کے تناظر میں، یا کچھ کرنے کے نتیجے میں کوئی فضیلت میسر آتی ہے تو وہ کرنے کے کام یا ہماری اور آپ کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان باتوں کی یاد دہانی آج کے نشست میں اس وقت بنیادی طور پر مطلوب ہے. قرآن حکیم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل کا تذکرہ کیا. انسانی فطرت میں یہ پہلو موجود ہے کہ کوئی فائدہ اس کو نظر آتا ہے تو وہ کوئی کام کرتا ہے، جسے ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں کہ دو پیسے ملیں گے تو کام کریں گے. اور اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، وہ فرماتا ہے کہ اللہ یعلم من خلق، یا وہی نہ جانے کا کہ جس نے پیدا فرمایا ہے. تو ہمارے اندر یہ ارج موجود ہوتی ہے، اس بات کی ہم تمنا رکھتے ہیں یا اس بات کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ کچھ ملے گا تو میں کچھ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری فطرت کا خالق بھی ہے اور جانتا ہے، اس نے بھی اپنے کلام میں اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ کیا ہے. تو اعمال کے فضائل یا اعمال کی فضیلت، اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے. بعض مرتبہ ہمارے دینی طبقات یا ساتھیوں میں کبھی یہ تاثر آ جاتا ہے کہ کیونکہ فضائل تو فلاں بیان کرتے ہیں تو یہ ان کے کرنے کا کام ہے، یا فلاں نے کیونکہ ایک کتاب کا نام فضائل کے لفظ کے ساتھ طے کر دیا تو یہ ان کے کرنے کا کام ہے. آج ہم نے دین کے مختلف گوشوں کو مختلف لوگوں کو الاٹ کر دیا ہے، یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے. بہرحال تو فضائل کا ذکر قرآن کریم میں بھی، فضائل کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اور اس کا ایک بنیادی مقصد ہے بندوں کے لیے ترغیب اور تشویق کا معاملہ، ان کے لیے موٹیویشن اور انسپریشن کا معاملہ، تاکہ عمل کے اعتبار سے وہ آگے بڑھ سکیں اور عمل کو دل جمعی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں. بہرحال آج ہمارا موضوع، اس کا پہلا حصہ، اس امت مسلمہ کی فضیلت کا معاملہ. اگر جتنے فضائل ہیں ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کریں گے، ان سب کی جڑ اور بنیاد میں جائیں تو بنیادی طور پر اس امت کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس امت کے رسول کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اور میں امتی ہیں، تو اس امت کو جتنے فضائل چاہے، ان فضائل کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود ہے پچھلی کتابوں میں. چاہے وہ فضائل امت کے افراد ابھی دنیا میں موجود ہوں تو ان کو میسر ہیں، اور چاہے وہ فضائل اس امت کے افراد کو آخرت میں ملنے ہیں. ان سارے فضائل کی جڑ اور بنیاد میں جائیں تو فضائل دراصل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اب اس ایک پہلے نقطے کے ذیل میں بہت ساری باتیں. یہ امت فضیلت کی حامل ہے کیوں؟ پچھلی امتوں کو بھی اسلام عطا ہوا، ان دین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، تمام انبیاء اور رسول نے اسلام ہی کی دعوت دی، مگر اس اسلام یا دین اسلام کی تکمیل کا اعلان پچھلے کسی پیغمبر پر نہ ہوا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. تو یہ وہ امت کی فضیلت کا ایک پہلو کہ دین تو آدم علیہ السلام کے دور سے دین اسلام چلا آیا، مگر اس کی تکمیل کا اعلان محمد مصطفیٰ پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت سے اس امت کے لیے بھی فضیلت کا معاملہ۔ اسی طرح الہامی کتب پہلے بھی نازل ہوئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، مگر اللہ تعالی نے پچھلی امتوں کو عطا کی جانے والی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اللہ تعالی نے اس امت کو جو قرآن حکیم عطا فرمایا اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا اور قیامت تک اس کو محفوظ فرما دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے اس الذکر مراد ایک قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس امت کی فضیلت کا یہ پہلو بھی کہ اسے قرآن حکیم عطا کیا گیا جو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ فرما دیا۔ یہ امت محمد مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی کسی پیغمبر کے لیے ختم نبوت کا اعلان نہ ہوا، اعلان ہوا تو محمد مصطفیٰ پر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ یہ ختم نبوت کا اعلان بھی محمد مصطفیٰ پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اس نسبت سے اس امت کی بھی فضیلت ہے، یہ امت آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پچھلے انبیاء اور رسل کو بھی دین اسلام دے کر بھیجا گیا، دین کی دعوت ہے، دین کی محنت ہے، ان کے ذمے تھی، مگر جو تکمیلی شان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بیان میں ہے وہ پچھلے کسی پیغمبر کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، برسوں سے یہ بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے اور ہے قرآن حکیم کا ذکر تو بار بار بیان ہوتی رہے گی۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ تکمیلی شان بھی محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نسبت سے فضیلت بھی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے انبیاء اور رسول کے بھی ذمے تھا محنت کرنا اللہ کے دین کو غالب کرنے کی، مگر بالفعل اللہ کا دین غالب ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے۔ تو یہ جہاں حضور کی فضیلت ہے، وہیں اس نسبت سے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کی بھی فضیلت ہے کہ بالفعل اس کو قائم شدہ دین ملا ہے محمد مصطفیٰ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کے ہاتھوں سرزمین عرب پر غالب ہوا تھا، اور اس کی ایکسٹینشن یہ توسیع آپ نے خود آغاز فرمایا غزوہ تبوک کے ذریعے سن 9 ہجری، مگر قیامت سے قبل 2-4 ملکوں پر نہیں، پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہ بشارت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اس امت کے لیے عطا فرمائی۔ 12 ان حدیثوں کا ذکر آتا رہا ہے، ایک کا اشارہ کفایت کرے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین پوری کی پوری لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ یہ فضیلت بھی اس امت کے لیے ہے کہ پوری زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ دین غالب ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں نے جیسے عرض کرنا چاہا، اس امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو جو فضائل اور کمالات اور اعزازات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، اس نسبت سے ہی اس امت کے فضائل بھی ہمیں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک روایت موجود ہے ترمذی شریف میں کہ تم پر آ کر 70 امتیں مکمل ہوئیں، اور تم اللہ کی آخری امت ہو، یعنی اللہ نے جس کو امت قرار دیا اب تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کا احادیث سے مختلف فضائل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن اور انسپریشن کے لیے ان فضائل کا ذکر بھی ضروری ہے، اور انہیں سامنے بھی رکھنا چاہیے تاکہ عمل میں اضافہ بھی ہو اور پیش قدمی بھی دل جمعی کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم ہو تو آخری امت، مگر تمہاری عمریں پچھلوں کے مقابلے میں کم ہوں گی۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انبیاء سے آ کر کچھ افراد کبھی دعا کرواتے تھے کہ دعا کریں کہ ہمارے بچے 300-400 سال میں مر جاتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو طویل عمر عطا فرمائے۔ جی، اس امت کے بارے میں حضور کے حدیث میں ملتا ہے کہ کم و بیش 60 سے 70 کے درمیان اوسطاً اس امت کی عمر رہے گی، اوسطاً، زیادہ بھی ہو جاتی اوسطاً۔ لیکن عمل کا معاملہ کیا ہے، عمر کم ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ارشادات عطا فرمائے کہ وہ اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا. صحابہ کرام کو ایک پریشانی یہ بھی رہتی، ان کی بھی پریشانیاں تھیں، ہماری بھی پریشانی ہے، ہماری ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ان کی بھی تھیں، مگر ان کے کچھ اور معاملات تھے. یا رسول اللہ، پچھلوں کو اتنی عمریں ملیں، ہمیں تو عمر ملی تھوڑی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سوال اس تنازع میں تو ہم تو عمل میں اجر میں پیچھے رہ جائیں گے. تو ایک ہی رات اللہ عطا فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل قرار دی. ایک رات اگر وہ مل جائے تو کم از کم وہ ہزار مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینے 83 years 4 months سے کم از کم زیادہ افضل ہے. تو اس امت کے لیے عمریں کم ہیں مگر اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا. ثواب اوقات کے اعتبار سے بھی بڑھا دیا گیا، برکتوں کے اعتبار سے بھی بڑھا دیا گیا. اللہ کے رسول نے امت کے لیے دعا کی، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے. اور آج امت کی مارکیٹیں کس وقت کھلتی ہیں؟ جب آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے. فرشتوں کے نکلنے کا ٹائم، امت کے سونے کا ٹائم، اور شام میں شیاطین کے نکلنے کا ٹائم اور امت کے شام میں جاگنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے. تو کبھی اوقات کی برکت، جیسے کہ قدر کی رات کا معاملہ، اسی طرح ماہ رمضان میں ایک نفل ادا کرو تو فرض کے برابر اجر، فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر اجر، مہینے بھر کا اجر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح کبھی مقام کے اعتبار سے، خانہ کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس، حدود حرم مکی میں اگر ایک نماز ادا کرو تو 100,000 کے برابر اجر عطا ہوگا. تو کہیں دن، کہیں رات، کہیں وقت اور کہیں مقام کے اعتبار سے اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑھا دیا ہے. اسی طرح اس امت کو اعزازات بھی ملے ہیں، اس امت کو آسانیاں بھی عطا کی. اللہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، جہاں 23 رکوع ماہ رمضان کے تعلق سے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانی عطا فرمانا چاہتا ہے، مشکل کا فرمانا نہیں چاہتا. اسی طرح سورہ حج کے آخر میں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی عطا فرمائی. پچھلی امتوں کے لیے یہ تیمم کی اجازت نہیں تھی، اس امت کو تیمم کی اجازت دی گئی. پچھلی امتوں کے لیے مخصوص مقام، جس کو ہم عبادت گاہ کہتے ہیں، ہمارے اعتبار سے مسجد کہتے ہیں، مخصوص عبادت گاہ میں ہی اعمال عبادت انجام دینا ضروری تھا. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میری سمت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. بندہ ہائی وے پہ جا رہا ہے، گاڑی کھڑی کرے، مین روڈ پہ کھڑی نہ کرے، سائڈ پہ کھڑی کرے، ٹھیک ہے، اور قبلہ رخ ہو کر سفر کی 2 رکعت ادا کر لے، ختم. اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. تیمم کی اجازت پہلے نہیں تھی، اس امت کو عطا کر دی گئی، مسجد بنا دیا گیا پوری زمین کو. اسی طرح پچھلی امتوں کے لیے یہ جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس سے استفادہ جائز نہیں تھا، اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں میں یہ بھی رہا کہ قربانی پیش کرو، آسمان سے آگ آئے گی، اس کو کھا جائے گی، تمہیں نہ پائے ملیں گے، نہ سری ملے گی، نہ کلیجی ملے گی، نہ بوٹی ملے گی. اس امت کے لیے اس کو بھی حلال کر دیا گیا. تو یہ بہت سارے معاملات کے اندر آسانیاں بھی اس امت کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طفیل، ان کے ذریعے سے اللہ کی تعلیم ہمیں بتا رہی کہ آسانیاں عطا فرمائی گئیں. اور میں نے اس کیا تھا کہ صرف دنیا ہی نہیں، آخرت میں بھی اس امت کے فضائل کا معاملہ ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ تو میرے لیے کھولا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میری امت پیش ہوگی، سب سے پہلے میری امت کو الصراط، جسے ہم لوگ اور آپ لوگ پل صراط کہتے ہیں، حالانکہ عربی میں تو پل نہیں بنے گا کیونکہ پے عربی میں نہیں ہے نا، پاکستان کو ہم عربی میں پاکستان کہتے ہیں، الصراط حدیث میں لفظ ہے، ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پل صراط. بہرحال تو وہ الصراط سے سب سے پہلے امت مسلمہ کو گزارا جائے گا. امتیں بہت ساری ہوں گی اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی امت کے افراد کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا. میں اپنی امت کے افراد کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا. تو وضو اچھی طرح کرنا چاہیے جی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہر نبی کو خاص دعا اللہ تعالی نے عطا فرمائی اجازت، تو کسی نبی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، اللہ کے رسول فرمایا میں نے وہ آخرت کے لیے رکھ لیے دعا، اور وہ شفاعت کا میں اللہ کے سامنے ذکر کروں گا. اور اللہ کے رسول فرماتے، مطلب یہ فضائل بھی سامنے رہنے چاہیے، آگے ہم مسائل پر بھی آ جائیں گے، فرائض پر بھی آ جائیں گے، مگر ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے. بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ وہ دعا میں نے آخرت کے لیے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، میں اپنے رب کے حضور اپنی امت کی شفاعت کے لیے التجا کروں گا. اللہ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے. تو اس امت کا معاملہ سب سے پہلے پیش کیا جانے کا معاملہ وضو کے اعضاء کے چمکنے سے حضور علیہ السلام اس امت کو پہچان لیں گے. اور ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی، 120 روز ان دا پیراڈائز. 120 صفحے اہل جنت کی جنت میں ہوں گی، 120 میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. یہ وہ فضائل ہیں جو آخرت میں بھی ملنے اس امت کو. تو یہ سارا معاملہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آئیے بات کے اگلے حصے کی طرف چلیں، ورنہ فضائل اور بھی بہت ہیں. میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا کہ بہرحال اس امت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اس میں شامل کیا، یہ اپنی جگہ فضیلت کی بات ہے. البتہ فضیلت ہوتی ہے ذمہ داری کے ساتھ. یہاں پہ کاروباری حضرات بھی ہیں جی، بزنس کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، چند ہزار لاکھ کروڑ کماتے ہیں، تو جان لگانی پڑتی. پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، جاب کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، پورا مہینہ جان کھپاتے ہیں، اس کے بعد جا کے سیلری ملتی. ہاں، اللہ کی جنت سستے میں ملے گی، اللہ کی جنت فری میں ملے گی، یہ سارے فضائل گھر بیٹھے فری میں مل جائیں گے؟ نہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. چنانچہ دو آیات اور بھی معروف ہیں جو تلاوت کی گئی تھی. قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. اب یہ ایک حصہ تو امت کو یاد ہے، ہم خیر امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں، مگر ذرا وہ تجزیہ جو ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم خیر امت ہیں. سب سے سستا خون کس کا بہتا ہے اس دنیا میں؟ ہمارا. سب سے زیادہ مصائب کے پہاڑ کس پر توڑے جاتے ہیں؟ ہم پر. سب سے زیادہ اقدامات کس کے خلاف کیے جاتے ہیں؟ ہمارے خلاف. تو اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو ماننے والے، دین کو ماننے والے، ان کا یہ حشر ہونا چاہیے. 75-75 برس گزر جائیں، 70-70 برس گزر جائیں اور ان کے علاقوں کے مسائل حل نہ ہو، نہ فلسطین نہ کشمیر، اور سستا خون بہے تو مسلمان کا بہے. ہم خیر امت ثابت ہو رہے ہیں آج؟ اچھا، یہاں تک تو بات وہ بیان فرماتے تھے، لیکن ہمارے پاس وہ کہتے ہیں تمہارے استاد بھی ذرا جذباتی زیادہ ہو جاتے تھے، وہ کچھ زیادہ ہی بول جایا کرتے تھے. اور نہ، یہ جذباتیت نری جذباتیت نہیں ہے، یہ پیچھے دلائل کے ساتھ ہے. اول تو اللہ کی کتاب کہتی ہے کنتم خیر امت، فل سٹاپ نہیں لگ گیا. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے. وتنہون عن المنکر، تم بدی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت پر کچھ عرصے پہلے بھی غالباً کہیں کلام ہوا ہے ہمارے ہاں کہ یہ اس آیت کریمہ میں جو خیر امت والی آیت ہے، آپ دیکھیں قرآن حکیم کی ترتیب بدل گئی. قرآن کریم کی عام ترتیب ہے کہ آمنو کا ذکر پہلے آتا ہے، وعاملوا الصالحات کا بیان بعد میں آتا ہے. سورہ عصر، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. سورہ بینہ، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. سورۃ التین، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. سورۃ البقرہ کے شروع، یؤمنون بالغیب، پھر ہے ویقیمون الصلاۃ، ایمان پہلے عمل بعد میں. خیر امت والی آیت میں ترتیب بدل گئی ہے. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے عمل، تم بدی سے روکو گے عمل. اور تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ایمان کا بیان بعد میں کیوں آ رہا ہے؟ تم محض ایمان کا دعویٰ کر کے اور کلمہ پڑھ کر بیٹھے رہو اور جس کام کے لیے تمہیں کھڑا کیا گیا وہ کام انجام نہ دو تو کہے گی فضیلت. ایمان تو لوگ پہلے بھی لائیں، کلمہ تو لوگوں نے پہلے بھی پڑھا. جب نوح علیہ السلام زمین پر موجود تھے تو یہی چوائس تھا نا کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ان کا کلمہ پڑھو. تو جنہوں نے پڑھا، ایمان لائے، وہ کامیاب، الحمدللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو چوائس کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ان کا کلمہ پڑھو، کامیاب. یعنی عمل کے تقاضے بھی پورے کرنے، ٹھیک ہے. اب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور تم اس دور میں ان کی امت میں پیدا ہوئے، تم ایمان تو لاؤ گے، لاؤ گے، لانا ہے. تو اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ جب نوح علیہ السلام نے چوائس کیا تھا، نوح علیہ السلام پر ایمان لاؤ کلمہ پڑھو، آج محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لاؤ کلمہ پڑھو، ٹھیک. اس میں فضیلت کون سی آ گئی؟ تو نوٹ کیجئے گا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف القرآن میں اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا، یہ آیت کریمہ میں ترتیب بدلی ہے. تو کیوں؟ میں اس ایمان کا دعویٰ کر کے بیٹھے رہو، کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھے رہو اور دھندے چلتے رہے سود خوری کے اور حرام خوری کے اور لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے اور لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے اور پوری قوم کا سودا کرنے کے اور پوری قوم کو بیچنے کے، اور تم اپنے تئیں سمجھ رہے ہو خیر امت ہے؟ نہ، خیر امت ذمہ داری کے ساتھ ہے. 5 لاکھ کی تنخواہ لے رہا ہوں تو جان کھپانی پڑتی ہے مجھے، اور 25 لاکھ لے رہا ہوں گا تو جان مارنی پڑے گی مجھے، ماروں گا جان، کھپاؤں گا جان، تو 5 لاکھ کی سیلری 10 لاکھ کی سیلری ملے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور پرفارم نہیں کرتا تو آگے سے نوٹس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور پھر بھی نہیں کام صحیح ہوتا تو کیا ہوتا؟ فائر کیا جاتا ہے مجھے. اتنی بات دنیا کے چکروں میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو امت کے معاملات میں بھی سمجھ میں آنی چاہیے نا بھائی. تو یہ سارے فضائل، ایک تو حوالہ میں نے آپ کو مفتی شفیع صاحب کا دیا رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی کا حوالہ بھی ہے اسی آیت کے ذیل میں رحمت اللہ علیہ. یہ ساری فضیلت ہے ذمہ داری کے ساتھ. یہ جتنے فضائل میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ فضائل ہیں ذمہ داری کے ساتھ. تنخواہ چاہیے, پرفارمنس دو, ٹارگیٹس کو پورا کرو, بڑی آسانی سے بات سمجھ آتی ہے. تو خیر امت رہنا چاہتے ہو تو کام کرو جس کے لیے تمہیں کھڑا کیا گیا. کام کرو گے تو خیر امت قرار پاؤ گے, کام نہیں کرو گے تو پچھلوں کو دیکھ لو. البقرہ, سورہ البقرہ, بنی اسرائیل کا ذکر, ان کو دو دفعہ قرآن کریم نے فرمایا. البقرہ آیت نمبر 47, البقرہ آیت نمبر 122 میں, وانی فضلتکم علی العالمین, تمہیں جہان والوں پر, اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت دی, یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ. اور اسی البقرہ میں کیا آیا, سورت البقرہ آیت نمبر 61, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی ان کے اوپر. کیوں؟ قرآن کریم بتاتا ان کے جرائم کو. البقرہ آیت نمبر 101 میں, کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب کو تو پس سے پوچھ ڈال دیا. اشترو بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا, دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اللہ کے احکام کے اندر تبدیلیاں کی انہوں نے. فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعد موسى, آپ جائیے آپ کا رب جا کے قتال کیجئے, ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے. کتاب پس سے پشت, دنیا کی محبت میں ڈوبے, دین کے تقاضوں سے فرار, پیغمبر کے مشن کو فراموش, پیغمبر کی نصرت کا کام نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی. اللہ کو ان سے دشمنی نہیں تھی, وہ بھی پیغمبروں کے الہامی کتاب کے ماننے والے تھے. ذمہ داری پوری نہیں کہ ذلیل و رسوا کی اللہ نے. ہم نرے چہیتے نہیں ہیں, نرے لاڈلے نہیں ہیں. ہم یہ کام کریں گے ذمہ داری والا تو فضائل پر رہیں گے, خیر امت رہیں گے. نہیں تو جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے, کیا وہ شتر مرغ کی طرح ریت کے اندر سر ڈالے بیٹھے رہیں گے؟ یہ ہے جو اللہ کا کلام کہتا ہے, تم خیر امت ہو. بٹ اخرجت للناس, میں دنیا دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, دنیا والے اپنے لیے جیئیں گے, ارے تم نے دوسروں کے لیے جینا ہے. محمد مصطفیٰ کے گھر میں فاقے کیوں آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں آئے فاقے؟ کیوں چلتی تجارت کو چھوڑا تھا؟ کیوں اختیاری فقر اختیار کیا تھا؟ کیوں پیٹ پر پتھر باندھ کے دکھائے؟ یہ سارا کچھ مشقت کا کام کائے کے لیے تھا؟ اس کام کے لیے تھا, اس ذمہ داری کے لیے تھا. یہ چھوڑا ہے تو آج ذلیل رسوا ہے دنیا کے اندر. اور دوسری آیت بھی فضیلت والی بھی سن لیں, فضائل کا بیان بھی چل رہا ہے نا. البقرہ آیت نمبر 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وسط کئی اعتبار سے ترجمہ کیا گیا, بہترین کو بھی کہتے ہیں. یہ بہترین امت ہے, بالکل ٹھیک بات آ چکی. یہ درمیانی امت ہے, ہاں سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسالت ان کی قیامت تک چلے گی. تو اب جتنے آئیں گے وہ ان کی امت میں, جتنے آئیں گے ان کی امت میں, یہ فضیلت بھی سنیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بالفرض اگر موسیٰ بھی آج آ جائیں, مجھ پر ایمان لائے بغیر ان کو بھی چہرے کار نہیں ہوگا. یہ ہے اس امت کی بھارت اہمیت کا پہلو. لیکن وسط کا ایک ترجمہ درمیان کا بھی کیا گیا. کس معنی میں درمیان؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور بقیہ تمام انسانیت کے درمیان, ہم امتی جو مان چکے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو, ہم درمیان میں ہیں. کیا مطلب؟ ان کے بحاف پر بقیہ انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے. ہم بقیہ انسانیت جو بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتی اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہم ہیں, ان کے بحاف پر ہم نے پہنچانا ہے. اور جو یہ کام کرے وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے, ورنہ کلمہ تو لوگوں نے پہلے بھی امتوں میں پڑھا ہے. رسولوں کو تو پہلے بھی لوگوں نے مانا, الہامی کتابوں کو تو پہلے بھی لوگوں نے مانا, دین اسلام کو پھر بھی پہلے لوگوں نے مانا, مگر آج امتی وہ کہلائے گا جو یہ کام کرے گا. یہ کام کرے تو امتی کہلانے کا مستحق ہے نا. جاب اسائن تو یہ کی گئی ہے, مشن اور ویژن تو یہ سیٹ کیا گیا ہے, ٹارگیٹس تو یہ دیے گئے ہیں, اسائنمنٹس تو یہ دی گئی ہیں, ٹاسک تو یہ دی گئی ہے, یہ کرو تو امتی کہلاؤ گے بھائی. اور وسط کا ایک ترجمہ معتدل کا بھی کیا گیا ہے. یہ امت اس میں افراد و تفرید نہیں ہے نصار اور یہود کی طرح, تفسیر کا موقع نہیں, بلکہ یہ افراد و تفرید سے بچائی گئی ہے. اس کو عدل پر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. ہاں تعلیمات عادلانہ ہے, مسلمانوں کی حرکتیں کچھ غلط ہو گئی. وہ جو کہا بڑا اچھا جملہ بلال, ڈاکٹر بلال فلس نے, اسلام از ناٹ واٹ دا مسلمز ڈو, اسلام از واٹ دا مسلمز آر سپوز ٹو ڈو. اسلام وہ نہیں جو مسلمان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, وہ تو لوٹ مار بھی کر رہے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں, یہ اسلام تو نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے, اللہ میں توفیق عطا فرمائے. تو بات چلی تھی امت کے فرائض کے اعتبار سے. جی انفرادی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو, پنج وقتہ نماز بھی ہے, زکات بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, قربانی بھی ہے, صدقات و خیرات بھی ہیں, تسبیحات بھی ہیں, سب کرنے کے کام ہیں. مگر یہ انفرادی معاملات تو پہلے بھی امتوں پر لازم رہے, اس امت کو اس سے آگے بڑھنا ہے. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بحاف پر دعوت دین کا کام، اقامت دین کی جد و جہد، یا یہی آیت البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں امت وسط کیوں بنایا؟ تم لوگوں پر گواہ بنو گے، بلکہ لوگوں کے خلاف گواہ بنو گے. اعلیٰ بمانا خلاف بھی آتا ہے رسپانسبلٹی کے لیے. اور محمد مصطفیٰ تم پر اللہ کے رسول، تم پر اللہ کے گواہ ہو جائیں. حضور تو گواہی دے گئے، لے گئے اور گواہ بنا گئے. اللہ البلغ تو حجر الوداع کا موقع، اللہ کا پیغام پہنچا دیا میں نے. سب صحابہ کرام نے ایک زبانوں کی عرض کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا. پہنچایا سے قول سے نہیں پہنچایا، اللہ کے رسول نے اپنے کردار سے بھی پہنچایا، اعمال کی عملی شکل بھی بتا دی. صلوا کما رأیتموني اصلی، نماز ایسے ادا کرنا جیسے مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو. خذوا عنی مناسککم، مصحف نے حج کے مناسک کو سیکھ لو، یہ عمل کردار سے بھی پیش کر دیا. اور اجتماعی نظام قائم کر کے جعل حق و زہق الباطل، ان الباطل کان زہقا کی عملی شان میں سامنے آ گئی. بالفعل اللہ کے دین کو قائم کر کے پیش کیا. یہ گواہی قول سے بھی تھی، یہ گواہی انفرادی ذاتی کردار سے بھی تھی، اور یہ گواہی اجتماعی نظام کو قائم کر کے بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کی. اب ان کے بحاف پر اس امت کی ذمہ داری ہے اپنے قول سے بھی اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، اپنے انفرادی رویوں کردار میں بھی اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا. کہتے کہتے تھک تو گئے، لیکن بھارت ذمہ داری تو ادا کرنی ہے مرتے دم تک. 75 سال ہو گئے ہیں، 75 سال پہلے اسی گواہی کے اس ملک کو لیا تھا. اقبال نے کہا تھا، قائد اعظم کو جو خطوط لکھ کر واپس بلوایا تھا انہوں نے برطانیہ سے، اقبال لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، انسانیت کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں نہیں. لیکن شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ملک چاہیے، خطہ چاہیے، جگہ چاہیے، اس کے بغیر کیسے شریعت آپ نافذ کریں گے؟ اس اعتبار سے ذہن میں رہے کہ اس گواہی کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. تو خود اللہ کی بندگی اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نمائندگی، یہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں. اور امت واقعتاً خیر امت تب ہوگی جب امت امت والے کام کو انجام دے گی. امت اللہ کی رحمت کی مستحق اس وقت واقعتاً بنے گی جب وہ اپنے امت والے رول کو ادا کرے. باقی میرے بھائیوں بزرگوں، گھر بنا لیے، اللہ تعالیٰ برکت دے، چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اولاد کو کھلایا پلایا ذمہ داری ہے، بلی بھی کھلا دیتی ہے بچوں کو، یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے. ہمارے آپ کے گھر بڑے عالی شان ہو جائیں، ہمارے آپ کے بچے دنیا میں آکسفورڈ میں جا کے پڑھ لیں اور ناسا کو جا کے سرف کر دیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اس بنیاد پر آپ کی میری کوئی ویلیو اللہ کی نگاہوں میں نہیں. آپ کی میری ویلیو اور قدر اگر اللہ کی نگاہوں میں ہے اس کام کی وجہ سے، پیدا اس کام کے لیے کیا گیا ہے، چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے کام کے لیے اللہ نے اٹھایا. سبحان اللہ، اللہ کیا انداز دیتا ہے ہمیں قرآن میں، ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے. سورہ حج کے آخر میں پہلے وہ چنتا رہا محمد مصطفیٰ تک، 125,000 علیہ السلام، اب اللہ نے تمہیں چنا ہے. کونوا انصار اللہ، وہ کہتے ہیں میرے مددگار بنو. کیا ہماری اوقات، کیا ہماری حیثیت، کیا موٹیویشن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ دین تو اللہ کا وہی غالب کرے گا، دین تو اللہ کا وہی پھیلائے گا، تم ذریعہ بنو تو اللہ کہتے تم میرے مددگار. اور انتہا کیا ہے؟ بدر سجتا ہے، صحابہ بغیر تیاری کے کم و بیش وہ گئے، وہ تجارتی قافلے کا معاملہ سامنے تھا، نہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ کا ارادہ تھا. اور بہرحال بدر کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان، اور پھر اللہ ساری نسبت اپنی طرف کرتا ہے سورہ الانفال آیت نمبر 16 اور 17 میں، فلم تقتلہم ولکن اللہ قتلہم، مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا 70 مشرکوں کو، اللہ نے قتل کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی ہے. اللہ اکبر، مجھے بتائیے قرب الہی اور روحانیت کا اس سے اوپر کوئی مقام ہوگا کہ بندہ عمل کرے اور اللہ فرمائے تو نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں، تم نے مسلمانوں قتل نہیں کیا، ان کافروں کو مشرکوں کو میں نے قتل کیا ہے. نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، حضور موجود ہیں، حضور نفس نفیس موجود ہیں، حضور نے اپنی مٹھی میں مٹی لی ہے اور شاہت الوجود کے چہروں کو بگاڑ دو، کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی میں نے پھینکی. اس سے اوپر کوئی قرب الہی اور روحانیت کا تصور ہوگا کہ بندہ ایک عمل کرے اور اللہ فرما رہا ہے کہ تو نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں. یہ کریں گے تو بھائی اللہ کی نگاہوں میں ہماری کوئی حیثیت ہوگی. آج تو نہیں ہے، وجہ ہے کہ 57 مسلم ممالک میں سے ایک بھی نہیں کہ ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں گواہی کے طور پر, آؤ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے جو محمد مصطفیٰ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی 56 سے کیا شکوا, ہم جنہوں نے دعویٰ کر کے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر حاصل کیا, وہ ہم نافذ کر کے نہیں دکھا رہے, تو باقی 56 سے کیا شکوا کریں گے ہم. تو یہ بہرحال آج کا موضوع, دو باتیں مختصر اور بھی رکھنی انشاءاللہ, کہ ہم نے سمجھا کسی درجے میں تذکیر و یاد دہانی کے لیے فضیلت امت مسلمہ اور فرائض امت مسلمہ, اور یہ فضائل محض پیدا ہو جانے کی بنیاد پر نہیں ہے, اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعتاً ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اس تعلق سے میری اور آپ کی جان, میرا اور آپ کا مال, میرا اور آپ کی میری اور آپ کی ایکسپرٹیز, میری اور آپ کی صلاحیتیں, میری اور آپ کی اولاد, میرے اور آپ کے وسائل, میرے اور آپ کے تعلقات, اور میری اور آپ کی پی آر, واٹ ایور اٹ مے بی, جو اللہ نے مجھے اور آپ کو سب کچھ دے رکھا, یہ سب اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے مشن اور کام میں لگے تو ہم نمائندے ہیں واقعتا اور واقعتا امتی ہیں. اور اگر یہ کریں تو اللہ کے رسول نے دعائیں بھی دی اور اللہ کے رسول نے بشارتیں بھی دی. کیا دعا اللہ کے رسول نے عطا فرمائی؟ اللہ میرے سمتی کو, اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنو اور ایسے دوسروں تک پہنچا دے. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہمارے پاس آج سب کچھ پہنچ رہا ہے, بہت کچھ پہنچ رہا ہے, میں اور آپ یہ کتنا پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا, اب میں اس کروں رسول اللہ کی دعا, تو یہ جملہ اگر مکمل ہو نہیں سکتا. ہماری ہزاروں مائیں حضور کی حرمت پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم, حضور دعا دے رہے ہیں اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے, وہ پنجابی میں حیاتی ہو جی, زندگی دے اللہ کس کو جو مجھ سے کوئی بات سنے اسی طرح پہنچا دے. اور ایک روایت جو بارہا ہمارے پیش ہوتی رہی, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی نقل کی گئی, کہ حضور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, پہلے بھی شاید ذکر آیا ہو, یا لیتنی لقیت اخوانی, کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. صحابہ نے بڑے دل سرز کیا, السنا اخوانا, کہ اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے بھائی نہیں بنا؟ قال بلا, حضور فرمایا تم تو ہو, ولکن قومی یجیئون من بعدکم, کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے, یؤمنون بی ایمانکم ویصدقونی تصدیقکم وینصرونی نصرکم, اے میرے صحابہ وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو, میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی, اس میں صحابہ کی عظمت بھی ہے, اور وینصرونی نصرکم, میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے, فیا لیتنی لقیت اخوانی, پس کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. ہم تو حضور کی شفاعت کے امیدوار ہیں, وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے؟ میری نصرت کرو. کس کام میں نصرت؟ اللہ کے دین کی دعوت جو طائف حضور کو لے جاتی ہے, اللہ کے دین کی اقامت کی جد جہد جو بدر میں کھڑا کرتی ہے, جو 70 صحابہ کی لاشیں دکھا دیتی, جو پیٹ پر پتھر بنوا دیتی, جو دو دو مہینے کے فاقے کروا دیتی ہے, چولہا نہ جلنا گھر پہ وہ کروا دیتی, وہ کام میں اگر میرا اور آپ کا حصہ ڈلتا ہے تو ہم چلے تھے حضور کی شفاعت کے امیدوار بن کر, حضور ہم سے ملنا چاہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو مختصر باتیں, گزشتہ دنوں میں باتیں ہمارے سامنے آئیں, اور مستقل تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے تو انسداد سود کی کوشش اور محنت جاری ہے. وفاقی وزیر خزانہ کی طرف سے بھی بات آئے گی, جب اسٹیٹ بینک سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نیشنل بینک سے کہ وہ اپیلیں واپس لے لیں, تو ان دو کے لے لینے سے بھی وقتی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اصل مسئلہ تو کچھ اور ہے. وقتی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی میں جا کر جن لوگوں نے یا اداروں نے اپیلیں ڈال رکھی ہیں 60 سے زیادہ, جب تک وہ سب ختم نہیں ہوں گی, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ جو رمضان شریف میں آیا تھا 2022, اس پر عمل درآمد کی پیش قدمی نہیں ہو سکتی. کراچی میں بھی ایک سیمینار ہوا, مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر حضرات نے مل کر کیا, اور ایوان صنعت و تجارت نے مل کر کیا, وہاں بھی ہم نے ذکر کیا. بینکوں کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے نا, جو نجی اور کمرشل بینکس اور کچھ افراد بھی ہیں, خدا کا خوف کرو, تم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, بھائی تم بھی مسلمان ہو کم سے, اور جن لوگوں کے بڑے بڑے فنڈس بینکوں کے اندر موجود ہیں تھوڑا پریشر ڈالیں, عوام بھی تھوڑا پریشر ڈالیں تاکہ وہ مسئلہ وہاں سے ختم ہو کر وفاق شرعی عدالت کے فیصلے پر پیش قدمی کی طرف بات آگے بڑھے. یہ وقتی مسئلہ ہے, اس سے آگے کرنے کے بہت سارے کام, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ہمارے پیش نظر تو یہ ہے کہ جو خیر کی بات کسی درجے میں کہیں سے آ رہی اس میں ہم اپنا وزن ڈالیں اور اصل کام کی طرف توجہ رکھیں. جب تک اس پورے نظام کو بدلنے کی بات نہیں ہوگی, کما حقہ سود کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکتا. البتہ کوئی پیش رفت کی بات ہو, خوشائند بات, اس میں ہم اپنا وزن ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان بینکوں اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے ڈال رکھی ہے ریویو پیٹیشن کے لیے سپریم کورٹ میں, وہ ختم کریں وہاں سے, تاکہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل کی طرف کو پیش قدمی کا معاملہ بڑھ سکے. اللہ اس سود کی لعنت سے ہمیں بچائے. اور ہم ڈیفالٹ کی باتیں سن رہے ہیں, وقتی طور پر کوئی اچھے ہمیں خوش آئین قسم کی تقاریر کر کے جو ہے وہ بہلانے کی باتیں جو ہے وہ چلیں گی نہیں. بھارت سر پہ مصائب ہیں اور بزنس کمیونٹی کے لوگ زیادہ بہتر اس بات کو جانتے ہیں کہ مستقل ہمارے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ڈیفالٹ کی. بہت سارے اس میں مشورے دیے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک اصل مسئلہ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو ختم کرنے کی طرف جب تک نہیں آئیں گے ہمارے معاملات سدھر نہیں سکتے. برابر میں افغانستان والے, ان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر, اللہ کی شریعت کے لیے ہم نے ساری محنتیں کی تھیں, اللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے, تو ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے, آپ کے علم ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہم جو 75 سال سے اللہ 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 کر کے اس ملک کو لے کر بیٹھے ہوئے, ہم غداری بھی غداری کرتے چلے جا رہے ہیں, نہیں سن رہے ہیں مسائل. وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور آخری بات, ملک پاکستان کی سالمیت کے تناظر میں یہ پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور وہاں پر پھر بات آئی کہ سیز فائر انہوں نے ختم کر دیا. بہرحال ملک کی سالمیت کے لیے بات خطرناک ہے, حکمرانوں کو بھی چاہیے اور ٹی ٹی پی کے افراد کو بھی چاہیے کہ تحمل کا بھی مظاہرہ ہو اور باہمی مذاکرات کے ذریعے سے معاملہ کو سلجھانے کی کوشش کریں, اور اقتدار کے بھوکے ہمارے حکمران اور ان کی آپس کی رنجشیں اور رسا کشی سے آگے بڑھ کر ذاتیات پر اتر کر گالیوں اور اس سے بعد جو آگے بڑھ چکی ہے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ملک پاکستان کی سالمیت ضروری ہے, اور اس ملک سے محبت اس لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پر اس کو لیا ہوا ہے, ان کو بھی اللہ سمجھ دے کہ باہمی توبہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں. اور عفو درگزر اللہ کے رسول کی بھی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ ریاست کی رٹ کو بیجا طاقت استعمال کر کے اگر ہم منوانے کی کوشش کریں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی رہے گی. بہرحال دونوں طرف سے, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں گورنمنٹ, ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, مذاکرات کی طرف بات کو آنا چاہیے. مزید آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور دیگر علاقوں کے اندر بھی دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھ رہی ہیں, تو بہرحال اس ملک کی سالمیت کے لیے تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ بھی اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ مشورے ہم دیتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.